فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار.
حضرات گرامی، سامعین محترم، حضرات و خواتین، اس مختصر سی نشست میں جس موضوع پہ گفتگو کا حکم ملا ہے وہ دو حصوں پہ مشتمل ہے. اس درس کو سہل اور عام فہم بنانے کے لیے میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، آپ حضرات بھی غور فرما لیں کہ صحیح عقیدہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. صحیح عقیدہ کیا ہے؟ اگر وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. صحیح عقیدے کی تفصیل یہ میں دوسرے حصے میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. پہلے تو قرآن مجید سے ہی بعض ان مقامات کا مطالعہ کرتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً اگر صحیح عقیدہ نہ ہو، صحیح ایمان نہ ہو اور خالص توحید نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. آپ حضرات تیسویں پارے میں وہ سورت جس کو تقریباً ہر جمعے کے دن جمعے کی نماز کے اندر آپ سنتے ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، کیا آپ کے پاس ڈھانپنے والے کی بات پہنچ گئی؟ جس دن چہرے آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی عاملت ناصبہ، بہت سے محنت کرنے والے، عاملت ناصبہ، محنت کر کر کے، عمل کر کر کے تھک جانے والے، لیکن انجام کیا ہوگا؟ تسلا نارن حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. یہ عاملت ناصبہ، محنت بھی بڑی ہے، کوشش بھی بہت ہے، اتنا بڑا عمل کہ تھکاوٹ ہو جائے، لیکن صحیح عقیدہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. تسلا نارن حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں جل رہے ہیں. ایک دوسری جگہ پہ اللہ حضور جلال فرماتے ہیں، ساتواں پارہ ہے، سورۃ الانعام ہے، آپ بھی ذرا اس پہ غور فرمائیں کہ اللہ حضور جلال نے جد الانبیاء خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام کے تذکرے سے لے کر 18 پیغمبروں کا نام ذکر کیا، اور پھر آخر میں فرمایا ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اگر یہ اتنے عظیم المرتبت اور اتنی مقدس اور برگزیدہ ہستیاں، لو اشرکوا، اگر یہ بھی شرک کریں، لحبط عنہم ما کانوا یعملون، تو انہوں نے جو اعمال کیے ہوئے ہوں وہ بھی سارے کے سارے برباد ہو جائیں، سب ضائع ہو جائیں. آپ اس سے بھی اس موضوع کی نزاکت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر عقیدہ صحیح نہیں، انسان کے ایمان کے اندر، توحید کے اندر اور عقیدے کے اندر شرک آ جائے، تو پھر اس کا وہی عمل ہی برباد نہیں ہوتا جس میں وہ شرک کر رہا ہے، بلکہ اس سے پہلے بڑے بڑے اعمال وہ سارے کے سارے برباد ہو جائیں. ایک اور جگہ کا مطالعہ فرمائیں، سورۃ الزمر ہے، اور اس میں بڑا عجیب انداز اللہ حضور جلال نے اختیار فرمایا ہے. پہلے تو اپنے پیارے پیغمبر سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اعلان کروایا، کہا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون، آپ ذرا ان سے پوچھو، ان سے اعلانیاں کہہ دو، کیا غیر اللہ کی پوجا کا تم مجھے حکم دیتے ہو اے جاہلو؟ اور اس کے بعد کیا فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، کہ آپ کی طرف وحی کی گئی اور جتنے آپ سے پہلے آئے سب کی طرف یہی وحی کی گئی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ بھی شرک کریں گے. یہاں خطاب کس کو ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. جو شرک کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے آئے تھے اور توحید کی دعوت لے کر آئے تھے، شرک کو مٹانے کے لیے آئے تھے، ان کو اللہ حضور جلال یہ فرما رہے ہیں، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تو نے بھی شرک کیا تو تیرے اعمال بھی سب برباد ہو جائیں گے، ولا تکونن من الخاسرین، اور تو گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا، بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، بلکہ صرف اللہ کی عبادت کیجئے اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیے. یہاں بھی اللہ عزوجل نے اس چیز کو کھول کر بیان فرما دیا کہ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، ایمان درست نہیں ہے اور توحید خالص نہیں ہے تو پھر سارے کے سارے اعمال برباد ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں وہ کتنے بڑے بڑے اعمال نظر آ رہے ہوں، لیکن اللہ ذوالجلال کے ہاں قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا اور ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے وہ انسان کہ بڑا بدقسمت ہوتا ہے وہ انسان کہ جو محنت بھی کرے، وقت بھی لگائے اور تھکاوٹ بھی حاصل کرے اور اپنا قیمتی سرمایہ بھی لگا لے، لیکن اس کا حاصل کچھ نہ ہو، اس کے ہاتھ خالی ہوں۔ اس لیے ہم سب کو اس موضوع کی نزاکت کا احساس کرنا چاہیے کہ واقعتاً اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے اور توحید اور ایمان صحیح نہیں ہے تو پھر بڑے بڑے اعمال، نماز ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، رات کا قیام کر کے اپنے آپ کو تھکاوٹ میں ڈالنا ہے اور مشقت اٹھا کر خرچ کر کے حج پہ جانا ہے، بلکہ سب سے عزیز چیز اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے راستے میں پیش کرنا ہے، جہاد اور قتال کی صورت میں صدقہ خیرات کرنا ہے۔ بھائیو، یہ ایسے اعمال ہیں کہ ایک ایک عمل کی اگر آپ حضرات کو فضیلت بتائی جائے تو حقیقت ہے کہ ایک ایک عمل ہی جنت میں جانے کے لیے کافی ہے، لیکن جب تک ان اعمال کے ساتھ صحیح عقیدہ نہیں ہوگا، ان اعمال کی بنیاد میں توحید نہیں ہوگی اور ان اعمال کی اساس کے اندر لا الہ الا اللہ کا صحیح فہم نہیں ہوگا تو یہ بڑے بڑے اعمال بھی ہبا منثورا، یہ اس طرح ہوا کی طرح، گرد و غبار کی طرح اڑ جاتے ہیں جن کا ترازو کے اندر کوئی وزن نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث بھی آپ سنتے جائیں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول رحمت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمارے اقربا میں سے ایک ابن جدعان شخص تھا، یقرض ضعیف، بڑا مہمان نواز تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا اور بڑا خرچ کرتا تھا۔ فہل ذالک ینفعہ یوم القیامہ، یہ اتنے اچھے عمل تھے تو کیا قیامت کے دن یہ اعمال اس کو کچھ فائدہ پہنچائیں گے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا، یہ اعمال سب برباد، یہ سب ضائع۔ کیوں؟ لأنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، اس لیے کہ اس نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ اے اللہ قیامت کے دن مجھے معاف کر دینا، اس کا قیامت پر یقین نہیں تھا، وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتا تھا۔ جب قیامت کے دن پر ایمان اور یقین نہ ہو تو یہ عقیدے کا فساد ہے، یہ عقیدے کی خرابی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس کا یہ صدقہ، مسکینوں کو کھانا کھلانا، مہمان نوازی، یہ اعمال اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ چیز تو آپ سب بھائی سمجھ چکے ہوں گے قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں کہ جب تک صحیح عقیدہ نہ ہو، صحیح ایمان نہ ہو، صحیح توحید انسان کے پاس نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ واقعتاً بڑے سے بڑا عمل بھی اور بڑے سے محبوب عمل بھی وہ اللہ عزوجلال کے ہاں کوئی وزن نہیں رکھتا، کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا، بالکل بیکار ہے۔ دنیا میں تو شاید اس کو شہرت مل جائے، اس کی تعریف ہو جائے، لیکن قیامت کے دن اللہ عزوجلال کی جناب میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آئیے تھوڑا سا اس چیز پہ بھی غور کر لیں کہ صحیح عقیدہ ہے کیا، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو عقیدے کی صحت کے منافی ہیں۔ میرے بھائیو، صحیح عقیدہ سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن و مجید پہ ہی غور کرنا ہوگا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ ہی ہمیں غور و فکر سے کام لینا ہوگا۔ آپ یہ حدیث تو کئی دفعہ سن چکے ہوں گے جس کا نام حدیث جبرائیل ہے، جس میں وہ ایک آدمی کی شکل میں آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے اور آپ سے سوال کرنے لگے، سوال کے ساتھ تصدیق بھی کر رہے ہیں۔ پوچھا، مل ایمان؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتلائیے کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے اصول ایمان کا تذکرہ فرمایا تھا، اور یاد رکھیں یہ اصول ایمان وہ ہیں کہ ان میں سے اگر کسی چیز کا کوئی منکر ہو یا کسی چیز کو کوئی نہ جانتا ہو، اس پر اس کا ایمان اور یقین نہ ہو، تو وہ بالاجماع پوری امت کے اتفاق کے ساتھ مسلمان نہیں ہوتا بلکہ کافر ہی رہتا ہے۔ اصول ایمان کیا ہیں؟ ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لائیے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائیے۔ اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان تو رکھتا ہے لیکن اللہ کی برگزیدہ مخلوق فرشتوں کے وجود کا منکر ہے، تو وہ بالکل کافر اور اسلام سے خارج ہے۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ کی تمام کتابوں پہ ایمان لائیں جو قرآن مجید سے پہلے تھیں، اور اس قرآن مجید کے اوپر ایمان لائیں، ان پر اجمالاً ایمان لائیں کہ جو اللہ عزوجلال نے حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم کے اوپر اور حضرت داوود کے اوپر صحیفے اتارے تھے، وہ برحق تھے اور اللہ کی کلام تھے۔ ورسولی، اور تمام پیغمبروں پر ایمان لائیں، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پہ ایمان لائیں کہ ایک دن ایسا بھی ہے جس دن اللہ کی عدالت میں پیش ہو کر پوری زندگی کا حساب دینا ہے، ایک ایک سانس کا حساب دینا ہے۔ اور والقدر خیرہ وشرہ، اور اللہ کی تقدیر پر ایمان لائیں۔ جو شخص ان چھ چیزوں میں سے پانچ کو مانتا ہو، ایک کا منکر ہو، تو وہ بھی اسی طرح کافر ہے جس طرح پورے کے پورے چھ کا منکر کافر ہے۔ یہ اصول ایمان ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جیسا کہ صحیح مسلم میں اس کی تفصیل موجود ہے، کچھ آدمیوں کا ذکر کیا گیا کہ وہ کہتے ہیں ان الامرا، کہ معاملہ نیا ہے، تقدیر کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان الامر انف۔ تو وہ فرمانے لگے، جاؤ اس کو میرا سلام نہ کہنا، اس کو بتا دو کہ وہ مجھ سے بیزار ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور یہ بھی اس کو بتا دو کہ اتنی دیر تک اللہ عزوجلال تیرے کسی عمل کو قبول نہیں کریں گے جب تک اللہ کی تقدیر کے اوپر ایمان نہیں لائے گا۔ ان اصول ایمان میں سے کسی چیز کا بھی انکار یہ عقیدے کا فساد ہے، اور ایمان کی خرابی ہے، اس کے بغیر کوئی عمل اللہ عز وجلال کے ہاں مقبول اور منظور نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب کوئی شخص اسلام کے اندر آ جاتا ہے اور یہ گواہی دے لیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو وہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اگر اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد وہ شخص ایسا کام کر لے جس سے اسلام ٹوٹ پھوٹ جائے اور وہ شخص مرتد ہو جائے، تو بھائیو اس شخص کا بھی کوئی عمل اللہ عز وجلال کے ہاں مقبول اور منظور نہیں ہوتا ہے۔ وہ چیزیں جن کی وجہ سے انسان اگر اسلام کے اندر آ بھی گیا ہے تو وہ چیزیں اختیار کرنے کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ان میں سب سے بنیادی چیز شرک ہے۔ اس کی تفصیل میں آئندہ اس درس کے آخر میں آپ حضرات کو بتاؤں گا۔ اسی طرح وہ چیز جس کی وجہ سے وہ شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ اس کا یہ عقیدہ کہ قرآن اور سنت کے بغیر اور دوسرے قوانین جو انسانوں نے بنائے ہوں، وہ قوانین قرآن اور سنت سے بہتر ہیں، یا قرآن اور سنت جیسے ہیں، یا یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ انسان کے بنائے ہوئے قوانین زمانے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن قرآن اور سنت کے اصول و ضوابط یہ زمانے کے ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ میرے بھائیو، اس لفظ پہ آپ غور فرمائیں، شاید کئی بھائی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ قبر پہ سجدہ ہی شرک ہے اور غیر اللہ سے مانگنا ہی شرک ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، غیر اللہ سے مانگنا بھی شرک ہے، لیکن یہ بھی باتیں سمجھنے والی ہیں کہ قرآن اور سنت کے اصول و ضوابط وہ اگر زمانے کا ساتھ نہیں دے سکتے اور انسان کے بنائے ہوئے قوانین اور ضوابط وہ زمانے کی ضروریات کے ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں، نئے نئے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، لیکن قرآن اور سنت نئے نئے مسائل کو حل نہیں کر سکتے، محمد الرسول اللہ کا انکار کر دیا ہے، اسلام سے خارج ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دین اسلام کا انکار کر دیا کہ یہ قیامت تک دین اسلام چل نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ عز وجلال نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ عز وجلال کی طرف سے نازل کردہ قوانین کے ساتھ فیصلے نہیں کرتا وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے اور وہ ظالم ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ کوئی آدمی وہ اتنی عبادت کر لے کہ وہ غیر مکلف ہو جاتا ہے، قرآن اور سنت کی پابندی اس سے اٹھ جاتی ہے، کسی شخص کے بارے میں اگر کوئی یہ عقیدہ بنا لے کہ یہ شخص اب اتنا اونچا ہو گیا اور اتنا اللہ کے پاس پہنچ گیا کہ اب اس کو یہ ظاہری نماز کی ضرورت نہیں، مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں، اس کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ غیر مکلف ہو گیا ہے، اور یہ احکام تو ان لوگوں کے ہیں جو پہلے درجے میں ہوتے ہیں، اور جو آخری درجے میں پہنچ جائیں ان کے لیے شریعت کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، یاد رکھیے ایسا عقیدہ رکھنے والا بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایک شخص سے کسی نے پوچھا کہ آپ کس چیز کو مانتے ہیں؟ اس نے آگے سے مذاق اڑایا، استہزاء کیا، اور کہنے لگے دیکھو جو تمہارا دین ہے وہ تو مردوں سے منقول ہوا ہے، جب ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ دلیل لائیے تو آپ کہتے ہیں حدثنا فلاں حدثنا فلاں حدثنا فلاں، جب پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ہے آپ کہتے ہیں وہ فوت ہو گئے، جب پوچھتے ہیں کہ اس کا استاذ آپ کہتے ہیں فوت ہو گئے، اور ہم کہتے ہیں حدثنی قلبی عن ربی، کہ میرے اوپر جو شریعت نازل ہوئی ہے وہ میرے دل نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ عز و جلال سے ہم براہ راست احکام کو لے رہے ہیں. ایسا عقیدہ رکھنے والا کہ جو قرآن اور سنت کو اپنے لیے دین نہیں سمجھ رہا، واجب الاطاعت نہیں سمجھ رہا، بلکہ کہتا ہے کہ میں تو ڈائریکٹ اللہ عز و جلال سے ہی احکامات لیتا ہوں اور ہدایات لیتا ہوں، تو بالاجماع یہ شخص بھی اسلام سے خارج ہے. اور بھائیو، قرآن اور سنت سے کوئی بھی چیز جو ثابت شدہ ہو اس کا انکار کر دینا، جحود جسے کہتے ہیں، انکار کر دینا، قرآن مجید کے کسی حکم کا انکار کر دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت شدہ کسی چیز کا انکار کر دیں یا اس کا مذاق اڑا دیں، استہزاء کر دیں، تو انسان استہزاء کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. میں ایک مثال سے آپ حضرات کو سمجھانا چاہتا ہوں. کوئی شخص داڑھی نہیں رکھتا ہے اور اس نے نہیں رکھی، وہ سمجھتا تھا کہ یہ حکم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرض ہے، لیکن اس کی کوتاہی ہے اور اس سے غلطی ہوئی، وہ اس کا اعتراف بھی کرتا ہے اور داڑھی مونڈتا بھی ہے، تو یہ شخص کبیرہ کا مرتکب تو ہے، یہ ایک فرض کا تارک تو ہے، لیکن نعوذ باللہ یہ کافر نہیں. اور اگر کوئی شخص داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، استہزاء کرتا ہے اور ٹھٹھا کرتا ہے، اور اس کو پتا بھی ہو کہ داڑھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی اور آپ نے اس کا حکم اور آرڈر جاری فرمایا ہے، اس کا استہزاء کر رہا ہو اور اس کو حقیر سمجھ رہا ہو، یا دل سے اس کے بارے میں اس کو کراہت اور نفرت ہو، تو پھر بھائیو ایسے شخص کو اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ عملی طور پر ہی مجرم نہیں ہے، یہ عقیدے کا مجرم ہے، اس کا بھی عقیدہ نہیں چاہیے. اگر اس کا عقیدہ صحیح ہوتا تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی رسالت کا اقرار کیا ہے اور جن کے ساتھ محبت کے نعرے لگائے ہیں، ان کے چہرے پہ سجی ہوئی داڑھی کا مذاق نہ اڑاتا اور استہزاء نہ کرتا، اس کو نفرت اور کراہت کی نگاہ سے نہ دیکھتا. اس لیے قرآن مجید کا کوئی حکم اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کوئی آرڈر اگر کوئی شخص اس سے انکار کر دے جانتے ہوئے، یا اس کا استہزاء کر دے، اس کی تحقیر کر دے، اور یا اس کے بارے میں دل میں نفرت اور کراہت رکھتا ہو، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے اندر ایمان اگر پہلے تھا بھی تو اب نہیں رہا ہے. اسی طرح وہ شخص کہ جو اللہ کے دین سے اعراض کر رہا ہو، اس کو پسے پشت ڈال رہا ہو، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ وہ شخص بھی بہت بڑا مجرم ہے جس نے دین کو چھوڑا ہوا ہے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جن کا تعلق صحیح عقیدے کے ساتھ ہے. اب آئیے میں اس آیت کا ترجمہ آپ حضرات کو ایک دفعہ سنا دیتا ہوں اور ایک دفعہ اور پڑھ بھی دیتا ہوں، تاکہ اگر کسی کو صحیح طریقے سے قرآن مجید نہ پڑھنا آتا ہو تو وہ سمجھ لے اور اس کا ترجمہ بھی سمجھ لے. آپ حضرات کے ہاتھوں میں جو کاغذ ہے اس پہ غور فرمائیں. اللہ عز و جلال فرماتے ہیں،
الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ،
کیا آپ نے نہیں دیکھا کس طرح اللہ عز الجلال نے کلمہ طیبہ کی ایک مثال بیان فرمائی ہے، پاکیزہ کلمے کی ایک مثال بیان فرمائی ہے؟ کیا مثال ہے؟ کا شجرۃن طیبہ، جیسے پاکیزہ درخت ہو، اصلہا ثابت، کہ جس کی جڑ اور جس کا تنا بہت مضبوط ہے اور نیچے تک زمین کے اندر گہرا ہے، وہ فرعہا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان کے اندر ہیں، تؤتی اکلہا کل حین، یہ پاکیزہ درخت ہر وقت اپنا پھل دیے جا رہا ہے، بِإِذْنِ رَبِّهَا، اپنے رب کے حکم کے ساتھ، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور بیان کرتے ہیں اللہ عز وجل مثالیں لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ سمجھ لیں، نصیحت حاصل کر لیں، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَ، اور خبیث کلمے کی مثال، ناپاک اور گندے کلمے کی مثال، کا شجرۃن خبیثہ، اس درخت جیسی ہے جو خبیث ہو، اجتثت من فوق الارض، جس کو زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ دیا گیا ہو، ما لہا من قرار، اس کے لیے کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں، اور اس کی شاخیں آسمان میں نہیں ہیں۔ اور آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا، قال اللہ، اللہ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، جب حدیث کے اندر قال اللہ کا لفظ آ جائے یا اللہ کی طرف اس کو منسوب کر دیا جائے تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ عز وجل فرما رہے ہیں، انا اغن الشرکاء یعنی شرک، میں تمام شرکا سے بہت بے پرواہ ہوں شرک سے، من عامل عملا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا، اشرک فیہ ما یا غیری، کہ جس میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کر دیا، ترکت ہو و شرک ہو، تو اس کی شراکت کو اور اس کو میں اس عمل کو چھوڑ دیتا ہوں، و انا منہ بری، اور میں اس سے بالکل بیزار اور بری ہوں۔ میرے بھائیو، کلمہ طیبہ، پاکیزہ کلمہ کیا ہے؟ ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں، شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، یہ کلمہ طیبہ ہے۔ اور اس کی مثال کیا دی؟ کا شجرۃن طیبہ، پاکیزہ درخت۔ پاکیزہ درخت سے مراد مومن ہے، مومن جس کے اندر توحید ہو، اصلہا ثابتن، کہ اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، وہ بنیاد ہے، وفرعہا فی السماء، اور جو اس سے شاخیں نکلتی ہیں وہ آسمان کے اندر موجود ہیں۔ کیا معنی؟ کہ جس انسان کے اندر توحید آ جائے، خالص ایمان آ جائے، تو یہ توحید اللہ عز وجل کی زمین کے اوپر سب سے بڑی سچائی ہے اور سب سے مضبوط چیز ہے۔ اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں کہ اس وقت سے لے کر آج تک بڑے بڑے طاغوت، بڑے بڑے جابر حکمران، اور بڑے بڑے ظالم، اور بڑے بڑے فرعون اس کلمہ توحید کو اکھاڑنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن ویاب اللہ الا ان یتم نورا، کہ اللہ نے انکار کر دیا ہے کہ اس کی روشنی اور اس کی توحید مکمل ہو کر رہے گی۔ اتنا یہ مضبوط کلمہ ہے کہ دیکھنے میں کمزور خواتین اور کمزور غلام، ان کے اوپر ہونے والا ظلم و ستم، اگر اس کا کوئی آدمی تصور کرے تو جسم کانپ جاتا ہے، لیکن اسلحہ ثابتن، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر، ان کے دل میں اس شجرہ طیبہ کی جڑیں اتنی مضبوط تھیں کہ بڑی آندھیاں آئیں، تیز ہوائیں چلیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر اسلحہ ثابتن، اس کی جڑیں بہت مضبوط تھیں کہ ان کے جسم کو دو اونٹوں کے ساتھ باندھ کر دو ٹکڑے کر دیا گیا مخالف سمت پہ چلا کر، لیکن اسلحہ ثابتن، کہ یہ جڑیں مضبوط تھیں، اس کو چھوڑا نہیں ہے، اور وہ ظالم اور وہ فرعون اس کو ان سے چھین نہیں سکے ہیں. وَفَرْوَهَا فِي السَّمَا لا الہ الا اللہ، جب اس کا صحیح فہم آ جائے تو پھر اس سے جو شاخیں نکلتی ہیں، جو اعمال پھوٹتے ہیں، جو اخلاق بنتا ہے، اور جو زندگی کا رنگ بنتا ہے، صبغت اللہ، زندگی کا رنگ بنتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد، تو بھائیو ہر وقت پھر نیک اعمال آسمان پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں، فرشتے ان نیک اعمال کو لے کر قبولیت کا درجہ ان اعمال کو ملتا ہے اور یہ آسمان کی طرف چڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بندہ مومن کے نیک اعمال ہیں، فرعها فی السماء کل حین، ہر وقت وہ پھل دے رہا ہے، عبادت کی صورت میں، اعمال صالحہ کی صورت میں، کتاب و سنت کی طرف رجوع کی صورت میں، اچھے اخلاق کی صورت میں، بندہ مومن کی زندگی کا ہر آن اور ہر لمحہ اللہ عز و جلال کی عبادت میں گزر رہا ہوتا ہے. وہ سو بھی رہا ہو لیکن فرشتے دفتر لیے اس کی عبادت لکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. آپ نے یہ احادیث ضرور پڑھی ہوں گی، سنی ہوں گی، کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اللہ عز و جلال فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ یہ میرا بندہ تو خراٹے لے کر سو رہا ہے، لیکن تم اس کی ساری رات کی عبادت اور اس کا اجر لکھتے رہو، اور یہ سو رہا ہے. وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اس کے اعمال ہر وقت آسمان کی طرف پہنچ رہے ہیں، لیکن یہ کب ہے میرے بھائیوں؟ کہ جب لا الہ الا اللہ کی سمجھ ہو اور وہ واقعتاً اس کی جڑیں دل کے اندر مضبوط ہوں. لا الہ الا اللہ، یہ اتنی دیر تک قبول نہیں ہوتا جب تک اس کا علم نہ ہو. اگر زبان سے صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیں، صرف زبان سے نکال دیں، دل میں اس پر یقین نہ ہو، اس کی سمجھ نہ ہو، اور زندگی میں اس پر عمل نہ ہو، تو یاد رکھیے، صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے نجات نہیں ہوتی. میں آپ بھائیوں کی توجہ ان احادیث کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ جن کے بارے میں شاید آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے لا الہ الا اللہ بس زبان سے خالی کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. میں نے ان احادیث پہ ذرا دقت سے غور کیا تو یہ سب احادیث ان کے اندر یا تو علم کا لفظ ہے، اور یا اخلاص کا لفظ ہے، اور یا استیقان کا لفظ ہے، اور یا غیر شاکن، کہ اس شخص کا کامل یقین تھا لا الہ الا اللہ کے اوپر، یہ الفاظ احادیث کے اندر موجود ہیں. آپ نے فرمایا صحیح مسلم کے اندر یہ الفاظ ہیں، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، يعلم انه لا الہ الا اللہ، کہ جس شخص کی موت آئی اس حالت میں کہ وہ جانتا تھا، علم رکھتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اسی حالت میں اس کی موت آئی تو داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. تو یا علم، یہ کب پورا ہوتا ہے؟ ایک دوسری حدیث میں آپ غور فرما لیں، آپ نے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے میری شفاعت کا حقدار اور سعادت مند کون ہوگا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ خالصا من قلبہ، جس نے لا الہ الا اللہ اپنے خالص دل سے کہا۔ اب خالص دل کا جو لفظ ہے آپ اس کے اوپر غور کر لیں، من قال لا الہ الا اللہ مستیقنا بها قلبہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس حالت میں کہ دل میں یقین تھا۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انی عبدہ و رسولہ، آپ نے فرمایا کہ لا یلق اللہ بہما عبد غیر شاکن، یہ دو کلمے لے کر، یہ دو جملے لے کر جو شخص بھی اللہ کو ملا وہو غیر شاکن، اس حالت میں کہ اس کو اس میں کوئی شک نہیں تھا، ریب نہیں تھا، تو اللہ کو اس حالت میں ملا تو اللہ عز الجلال ضرور اس کو اپنی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ان سب احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے نجات نہیں ہوگی، بلکہ اس کو سمجھنے سے، اس پر یقین کامل اختیار کرنے سے، اور اس کا علم حاصل کرنے سے، اور اس کے مطابق اپنا عمل اور اپنی زندگی بنانے سے، پھر انسان کو یہ اجر ملتا ہے اور یہ صلہ ملتا ہے جن کا اس ان احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ ورنہ منافقین کو دیکھیں کہ وہ زبان سے کہتے تھے لا الہ الا اللہ، لیکن اس زبان سے صرف کہنے نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا ہے۔ اور اللہ عز وجلال نے قرآن مجید میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں منافقین ہوں گے جو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے اس پر یقین نہیں تھا، سمجھا نہیں تھا۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، جان لے، اس چیز کو حاصل کر لے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ تو آئیے لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو، پانچ منٹ رہ گئے ہیں، لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھ لیں۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہمارے دین اسلام کا سب سے پہلا اقرار ہے۔ دنیا میں جتنے حلف اٹھائے جاتے ہیں، آپ کبھی یہ منظر شاید دیکھا ہو کہ جب کوئی وزیر یا کوئی بڑا حلف اٹھاتا ہے تو اس کے اندر نفی سے اس کی ابتداء نہیں ہوتی۔ یہ عجیب کلمہ ہے کہ جس کی ابتداء نفی سے ہوتی ہے، حلف اٹھاتے ہوئے وہ کہتا ہے میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اس ملک کی خدمت کروں گا، اور اے دستور کے اوپر چلوں گا، اور لوگوں کی یہ تمنا کے مطابق میں کام کروں گا، کروں گا، یہ کروں گا۔ لیکن جو اسلام کا حلف ہے، جس کے اقرار اور شہادت سے آدمی اسلام کے اندر داخلہ لیتا ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے لا، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کسی کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، لا، کسی کے سامنے کھڑا نہیں ہوں گا، کسی سے نہیں مانگوں گا، کسی کو اپنا متاع نہیں بناؤں گا، کسی کے سامنے اپنی جھولیاں نہیں پھیلاؤں گا، لا الہ، کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ اور آگے اس بات ہے الا اللہ، سوائے ایک اللہ کے۔ تو پتہ چلا کہ جب تک نفی اور اس بات کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا، اتنی دیر تک ایمان اور توحید حاصل نہیں ہوگی۔ تو نفی اور اس بات کب اکٹھا ہوتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کا اقرار کیا جائے اور اس کے ماں سوا سب کا انکار کیا جائے اور سب سے کفر کیا جائے، سب سے کفر کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ, جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور ہر اس چیز کے ساتھ کفر کیا, اس کو ٹھکرا دیا, انکار کر دیا جس کی اللہ کے علاوہ پوجا کی جا رہی ہے اس اللہ کی زمین کے اوپر, تو پھر اس شخص کا مال اور اس کی جان اور اس کا خون وہ حرام ہو گیا. تو اس میں بھی دو چیزیں ہیں. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, جب تک ایمان باللہ کے ساتھ ساتھ طاغوت کے ساتھ کفر نہیں ہوگا, اس کا انکار نہیں ہوگا, اتنی دیر تک ایمان باللہ قبول نہیں ہوگا. تو بھائیو دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی توحید اور صحیح عقیدہ خالص ایمان اتنی دیر تک حاصل ہو نہیں سکتا جب تک اللہ عزوجلال کی خالص عبادت انسان کے اندر نہ آ جائے, اور ساتھ ساتھ جتنی غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہے اس کی اطاعت ہو رہی ہے, فرما برداری ہو رہی ہے, جب تک اس کا انکار نہ کیا جائے اور اس کے ساتھ کفر نہ کیا جائے. اللہ کی توحید اللہ کی ذات کے اندر وے اور اللہ کی عبادت کے اندر وے اور اللہ کی صفات کے اندر وے. ذات کے اندر توحید یہ ہے, غور سے سن لیں کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے, اللہ کا کوئی باپ نہیں ہے, اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں ہیں, اللہ کے جز اللہ کے وجود سے کوئی جز الگ ہو کر نہ بیٹا بنا ہے اور نہ اس کے نور سے اس کی صفت سے کوئی مخلوق بنی ہے, اور نہ ہی کسی مخلوق کو اللہ عز وجل نے اپنے بیٹے اور بیٹیاں قرار دیا ہے. یہ توحید فی ذات ہے. توحید فی ذات کے اندر بھائیو یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ عز وجل مخلوق سے الگ ہیں. ایسا نہیں کہ ہر چیز کو دیکھیں تو اللہ نظر آئے. یہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ ہر چیز میں اللہ ہے, اور جو چیز نظر آ رہی ہے وہ دیکھنے میں تو شاید کوئی مکان اور دیوار ہو لیکن حقیقت میں وہ بھی اللہ ہی, دیکھنے میں تو وہ خنزیر اور جانور لگ رہا ہو اور بندہ لگ رہا ہو لیکن حقیقت میں وہ اللہ ہی ہے. یہ عقیدہ توحید فی ذات کے منافی ہے, جس کو وحدت الوجود کہتے ہیں. اور حلول کا عقیدہ بھی, حلول خواہ اللہ عز الجلال کا بندے کے اندر مان لیا جائے جس کو حلول کہتے ہیں, یا بندے کا ادغام اللہ عز الجلال کے اندر مان لیا جائے, نعوذ باللہ من ذلک, کہ بندے نے اتنی ترقی کر لی, اتنا اونچا ہو گیا, اتنی اللہ کی عبادت کر لی کہ تو دیگری من دیگرے, یہ توحید فی ذات کے منافی ہیں. اور اللہ کی عبادت کے اندر توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے مانگیں, نظر اور نیاز اللہ کے لیے, دعا اللہ سے, استعانت اللہ سے, مدد اللہ سے, دار اسی کا, خوف اسی کا, توکل اس پر, اور فرما برداری اور اطاعت اور قانون اور آرڈر یہ بھی صرف ایک اللہ کا. ان الحکم الا للہ, صرف اللہ کا آرڈر چلتا ہے اللہ کی زمین کے اوپر. ہمارے پانچ مرلے کے گھر میں تو ہمارا حکم چلے لیکن اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا حکم نہ چلے, بلکہ اللہ کی مخلوق کو حاکم بنا کر اللہ عز وجل کی حاکمیت کو غصب کرنے کی کوشش کی جائے, اس سے بڑا اور کیا ظلم ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا ان الشرک لظلم عظیم. اور توحید فی صفات کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ عز وجل کی صفات غیر کے اندر نہ مانی جائیں. اللہ تعالی عالم الغیب ہے اور کوئی نہیں ہے. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله, اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو اللہ چاہے, جو اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہوتا. اور پیغمبر جو چاہے وہ ضروری نہیں کہ ہو جائے, کئی دفعہ وہ چاہتا بھی ہے لیکن ہوتا نہیں ہے. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله, ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، باتوں میں کہنے لگا ما شاء اللہ وشیتا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا کہ جو اللہ چاہے اور تو چاہے؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، ایسا کہو کہ جو صرف ایک اللہ چاہے وہ ہوتا ہے۔ آپ نے تو عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا کر، اس کو اپنی قمیص مبارک کفن میں پہنا کر، اس کے منہ میں اپنا لب مبارک ڈال کر، اور یہ بھی کہہ کر کہ اگر مجھے پتا ہو کہ 70 دفعہ اس کے لیے بخشش کی دعا مانگوں، 70 دفعہ جنازہ پڑھوں تو اللہ بخش دے، تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ لیکن اللہ عز وجل نے کیا فرمایا، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرتا فلن یغفر اللہ لهم۔ تو بھائیو، توحید کو سمجھ لو، عقیدے کو صحیح بنا لو، ایمان کو صحیح بنا لو، اور یہ نعمت انسان کو قرآن مجید کے مطالعے سے ملتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطالعے سے ملتی ہے۔ حقیقت ہے کہ جس شخص کو قرآن سے توحید کی سمجھ نہ آئے، تو میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کی کوئی اور کتاب بھی قرآن سے بڑھ کر توحید کو سمجھانے والی ہو، جس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت اور ایک ایک سورت اللہ عز الجلال کی توحید کو سمجھانے کے لیے اللہ عز الجلال نے نازل فرمائی ہے۔ سب دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو درست فرما دے، عقیدے کو درست فرما دے، اور توحید کو خالص بنا دے، تاکہ ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائیں اور پھر اپنے ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ کریں، اللہ فرماتے ہیں کہ امن صرف ان لوگوں کے لیے ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ بھائیو، اعمال پہ محنت کریں، لیکن اعمال سے پہلے اس کی بنیاد کے اوپر محنت کریں۔ سارے جسم کے اعضاء بیکار ہو جاتے ہیں جب اس کے اندر روح نہ ہو، اور اعمال کی روح وہ صحیح عقیدہ اور توحید ہے۔ اس کے اوپر آپ محنت کریں، سوچیں، صرف اپنے آبا کے عقیدے کو وراثت میں لیے نہ پھریں، بلکہ قرآن اور سنت پہ غور کریں، پوچھیں علماء سے، اور اپنے دل کو ٹھوکر لگائیں کہ یہ ساری محنت غارت چلی جاتی ہے اگر عقیدہ صحیح نہ ہو۔ اللہ عز وجل ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے، صحیح ایمان اور صحیح توحید نصیب فرمائے، اور اس کے اوپر اللہ عز وجل ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔